گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاح اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے, اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی,
اگر کسی لڑکے نے شادی کی ڈیٹ سے پہلے منگنی کو ختم کر دیا تو اب کیا لڑکا شادی کا یہ سب خرچے یعنی فرنیچر کا جو آرڈر دیا ہے اس کے پیسے اور ہال وغیرہ کی رقم جو بکنگ پہ دی گئی ہے لڑکی والوں نے, وہ لڑکی والوں کو دے گا؟ شریعت میں اس کا کیا ہے؟
جی,
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, منگنی کے متعلق سوال ہوا ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو اب منگنی ہونے کے بعد اگر شادی کی ڈیٹ بھی طے ہو چکی, ہال بھی بک ہو چکا لڑکی والوں کی طرف سے, تو کیا اب اگر لڑکا منگنی توڑ دیتا ہے, لڑکے کے گھر والے منع کر دیتے ہیں, تو کیا جو لڑکی کی طرف سے جو اخراجات کیے گئے ہیں یا جو آئندہ ہونے والے ہیں, ہال وغیرہ بک ہو گیا ہے, کیا لڑکے پہ لازم ہوگا کہ یہ اخراجات دے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھنا ہے کہ منگنی اصل میں ہے کیا.
ٹھیک ہے,
دیکھیں, منگنی ایک قسم کا وعدہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر والے آپس میں یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم اپنے لڑکے لڑکی کی شادی کریں گے, ان کا نکاح کریں گے. اب منگنی ہونے کے بعد بعض اوقات تو بہت جلد شادی ہو جاتی ہے منگنی کے بعد, بعض اوقات کئی کئی سال کا بیچ میں گیپ بھی آ جاتا ہے. اب اس دوران کبھی لڑکی والوں کو لڑکے والوں کے کچھ انداز, کچھ اتوار, کچھ طریقے پسند نہیں آتے, اور کبھی لڑکے والوں کو لڑکی والوں کے طریقے پسند نہیں آتے. کبھی لڑکے والے منع کر دیتے ہیں, کبھی لڑکی والے منع کر دیتے ہیں. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے اسی طرح کا سوال ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ والدین پر, چاہے وہ لڑکی کے والدین ہوں چاہے وہ لڑکے کے والدین ہوں, ان دونوں پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچے اور اپنی بچی کے لیے بہتر سوچیں اور ان کے لیے اچھا رشتہ کریں. بالفرض جب انہوں نے منگنی کی تھی, جب ان کی بات چیت طے ہوئی تھی, اس وقت تو لڑکے والوں کے سامنے کوئی ایسی بات موجود نہیں تھی.
ٹھیک,
مگر جب کچھ دورانیاں گزرا, کچھ وقت گزرا, تو لڑکے والوں کو لڑکی والوں میں کوئی ایسی بات نظر آئی جس کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے لڑکے کا نکاح یہاں پر کر دیتے ہیں تو بعد میں دشواریاں ہوں گی, بعد میں پریشانیاں ہوں گی. یوں ہی اگر لڑکی والے منع کرتے ہیں, اور منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پر رشتہ کیا جائے گا تو رشتے کو نبھانا مشکل ہو جائے گا, دشوار ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
تو اب دونوں کو ہی اجازت ہوتی ہے, چاہے وہ لڑکی والے ہوں چاہے لڑکے والے ہوں, دونوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ منگنی کو توڑ سکتے ہیں, یہ جو بات چیت کی تھی اس کو ختم کر سکتے ہیں. اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جاتا. وعدہ خلافی تو ویسے بھی یہی ہے کہ جب کسی کے ساتھ وعدہ کیا جائے اسی وقت دل میں ارادہ ہو کہ اس کو پورا نہیں کرنا, تو وعدہ خلافی تو اصل میں اس کو کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں عرف عام میں اس کو بھی وعدہ ہی کہا جاتا ہے جو منگنی وغیرہ ہے. مگر اب اس میں یہ اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ اگر لڑکی والے لڑکے والوں کو منع کرنے لگے ہیں, یہ لڑکے والے لڑکی والوں کو منع کرنے لگے ہیں, تو کسی عالم دین کے پاس کسی مفتی کے پاس جا کر معلومات حاصل کر لیں کہ یوں ہم نے منگنی کی تھی, اب اس بنا پر ہم منع کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں جن چیزوں کو بنیاد بنا کر منع کیا جاتا ہے عمومی طور پر 99% وہ چیزیں بالکل غلط ہوتی ہیں. بھائی یا تو پہلے اولاً ہی دیکھ لینا چاہیے, اولاً جن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے ان چیزوں کو اولاً دیکھ لیا جائے, چلے بعد میں کوئی چیز ایسی سامنے آتی بھی ہے. تو ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ ادھر لڑکے کی اور لڑکی کی جو والدہ ہیں یہ آپس میں دونوں بہنیں ہیں, یا ان کے جو والد ہیں آپس میں دونوں بھائی ہیں, ان کی کسی بھی بات پر چپکلش ہو گئی, کوئی بھی خاندانی مسئلہ کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے رشتے سے منع کر دینا ہے, تو یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعتاً حقیقتاً ایسی کوئی بات ہے کہ لڑکی والے اس وجہ سے منع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر رشتہ کرنا ہماری لڑکی کے لیے مناسب نہیں, اور لڑکے والے یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں رشتہ کرنا ہمارے لڑکے کے لیے مناسب نہیں ہے, اور اچھے طریقے سے دینی طور پر اس میں مشاورت بھی لے لی جاتی ہے, اب اگر منع کرتے ہیں ان کا منع کرنا جائز بھی ہے, وہ منع کر بھی سکتے ہیں, اور کسی پر کسی کے اخراجات لازم نہیں ہوں گے. لڑکے والوں نے منع کیا تو لڑکی والوں کا کوئی خرچ ان پہ لازم نہیں ہے, یوں ہی لڑکی والوں نے منع کیا تو لڑکے والوں کا کوئی خرچ لازم نہیں ہے. یہ خرچ کی بات تو ہمارے یہاں وہاں پر بھی آتی ہے کہ جب شادی ہوئی, شادی کے بہت تھوڑے عرصے میں ہی جب طلاق ہو جاتی ہے, مہینہ دو مہینے شادی رہی ہے سال بھر شادی رہی, تو پھر بھی عمومی طور پر لڑکی والوں کا یا لڑکے والوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھی اخراجات ہوئے وہ ہمیں دے دیے جائیں. تو یہ طریقہ کار غلط ہے, کوئی خرچ کسی کو نہیں دیا جائے گا, اور منگنی ایک وعدہ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے.
اچھا, بلا وجہ کہ منگنی ختم کرے اب بھی اخراجات نہیں دے گا, ایک تو نا کہ وہ کوئی معاملات ہوئے تو ختم کر دی, بس نہیں کر رہا لڑکے کو کوئی کہیں اور شادی کرنی ہے, اس کا دل نہیں مان رہا تو بس اب ہم نہیں کرنا چاہتے, تو اب بھی ان کا کیا قصور, انہوں نے تو اتنا خرچہ کر دیا ہوگا.
دیکھیں اخراجات تو اس صورت میں بھی لازم نہیں ہوں گے.
اچھا,
دونوں فیملیز میں سے کوئی بھی منع کر دے بلا وجہ, اخراجات تو اس صورت میں بھی لازم نہیں ہوں گے. ہاں, بلا وجہ مرنا منع کرنے کی بنا پر کوئی بھی فیملی منع کرے گی بلا وجہ, تو اس کے بلا وجہ منع کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے سامنے والوں کو تکلیف پہنچے گی, ان کی جو ہے وہ خاندان میں ایک اعتبار سے بدنامی بھی ہوتی ہے. بلا وجہ اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ حقوق العباد میں گرفتار ہوں گے.
ٹھیک ہے,
کہ بلا وجہ منع کیا ہے, کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی پرابلم نہیں تھی, یا ذاتی انعت کی بنا پر منع کر دیا, پہلے رشتہ کیا اور اب ذاتی انعت کی بنا پر منع کر دیا, لڑکی والوں نے ہال بک کروا لیا, اب کوئی ذاتی رنجش تھی, اس رنجش کا بدلہ لینے کے لیے اس جو ان کا نقصان ہوا تھا اس کی تلافی یوں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اب رشتہ طے کر لیا, جب لڑکی والے ہال بک کر لیں گے ہم منع کر دیں گے. لڑکی والوں نے کارڈز وغیرہ بھی تقسیم کر دیے, اب کیا نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ یہ ہوگا کہ اب لڑکی کی اور لڑکی کے خاندان والوں کی ایک اعتبار سے بدنامی ہوگی. اب چونکہ یہ بلا وجہ کر رہے ہیں تو یہ حقوق العباد میں گرفتار ہوں گے, ان پہ جو ہے یہ لازم ہوگا کہ ان سے جو ہے وہ معافی مانگے, یہ طریقہ کار غلط ہے.
ٹھیک ہے جی,
میرا سوال یہ ہے کہ نکاح میں لکھائی کرنا جو نکاح نامہ ہوتا ہے کیا وہ ضروری ہوتا ہے, جیسے کہ ایک لڑکا لڑکی اور دو گواہ اور مولوی صاحب موجود ہوں ان کا نکاح پڑھا دیں, تو کیا ضروری ہے کہ وہ وہاں پہ لکھائی اور سگنیچر بھی کروائے جائیں؟
جی حضور,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا نکاح میں لکھائی ہونا ضروری ہے, جیسے لڑکا لڑکی بیٹھے ہوں, مولوی صاحب ہوں اور گواہ بھی موجود ہوں اور نکاح پڑھا دیا جائے تو کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, پہلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نفس مسئلہ کیا ہے اور اس کا جواب. دیکھیں, نفس مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ نکاح تو اس طرح درست ہو جائے گا, یعنی ایسا نہیں کہیں گے کہ نکاح نہیں ہوا, جب گواہ موجود ہیں, ایجاب و قبول پایا جا رہا ہے تو نکاح درست ہے. البتہ دیکھیں, اس بات کو ذہن میں رکھیں कि लिखाई करना ये हमारे स्टेट का एक कानून है, एक आईन है, उसको मद्देनजर रखने में हमारे लिए आफियत है, बहुत सारे फसादात से हम बच जाते हैं। मिसाल के तौर पे लड़का लड़की ने आपस में अपने औलिया से हटकर निकाह कर लिया। अब इस सूरत के अंदर जो मसाइल हमारे सामने आते हैं वो ये है कि बाद में किसी वजह से लड़का मुकर जाता है, वो उस काम को, उस वादे को पूरा नहीं कर पाता, तो अब लड़की के लिए मसाइल होते हैं। या बसा औकात ये भी होता है कि लड़का तलाक नहीं देता, अब वो बसाना भी नहीं चाहता, छोड़ना भी नहीं चाहता, उसे लटकाना चाहता है और अपने मिलने का एक जरिया कायम रखना चाहता है। सूरत के अंदर लड़की के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब लिखने से फायदा ये होगा कि उसके पास एक स्टेटमेंट मौजूद होगी जिससे ये वाजे हो सकता होगा कि फलां गवाह मौजूद थे, फलां शख्स ने पढ़ाया था और ये मेरे पास इसकी स्टेट का एक कागज मौजूद है जो मेरे लिए सनद है। तो इस एतबार से भी लिखना बड़ा जरूरी है कि लिखना चाहिए, आईन जो गवर्नमेंट का आईन है इसी पर अमल करने में हमारे लिए आफियत है। और फिर तीसरी बात यह है कि आम तौर पर इस तरह के जो निकाह होते हैं वो औलिया की रजामंदी से नहीं होते। अब इसमें कुफू के मसाइल भी आ सकते हैं, अगर ये खुदा न खास्ता दरपेश हो, आपस में खुद तो यही सोचा कि निकाह हो चुका है लेकिन हकीकत ये है कि कुफू ना होने की बिना पर निकाह नहीं हुआ होता, जिसकी बिना पर ये हराम कारियों में मुबतला हो जाते हैं। अब इस हराम कारी से भी बचने का जरिया मिल जाएगा जबकि स्टेट के कानून पर इस पर अमल किया जाए। और फिर इसमें यह है कि माँ बाप के लिए जो दिल आजारी का सबब है वो भी दूर हो सकेगा कि इस तरह औलिया रजामंद होंगे, एक पूरा एक तरीकाकार के मुताबिक गवाहों की मौजूदगी में, अजीज अकरीबा की मौजूदगी के अंदर निकाह होगा तो इस फसाद से भी बच जाएंगे। क्योंकि माँ बाप को तकलीफ देना ये शरीयत को सख्त नापसंद है, और बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि जो शख्स माँ बाप को अजियत देता है तो ना तो उसके फर्ज कबूल है ना उसके नफिल कबूल है। और माँ बाप की जो रजामंदी है वो अल्लाह की रजामंदी है, माँ बाप की जो नाराजगी होती है वो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी बन जाती है। तो इस वजह से हमें अगर इस तरह की कोई निकाह की जरूरत पड़ जाती है, बशर्ते कि वाकई मजबूरी ना हो, जैसे मिसाल के तौर पे तजदीद निकाह की सूरत होती है, वैसे भी घर में बैठे हैं और वो चाहते हैं कि हम तजदीद निकाह कर लें, दो गवाहों को बिठाया और तजदीद निकाह हो जाता है, या खुदा ना खास्ता कोई कुफरी या कलमा सरजद हो गया, अब उसके बाद हुक्म ये है कि तजदीद निकाह कर लें, फिर दो गवाहों को बिठाकर तजदीद निकाह कर लेते हैं, इसमें भी आफियत ही होती है, आप ढंडोरा तो पीट नहीं सकते कि भाई हमसे ये गुनाह सरजद हो गया था। लेकिन अगर कोई इस तरह की मजबूरी नहीं है, कोई शरी वजह नहीं है, तो हरगिज इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। स्टेटमेंट जो होती है इसके बहुत सारे फवायद अपनी जगह मौजूद हैं और रजामंदी से, औलिया की रजामंदी के साथ गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल करना चाहिए ताकि हम उन फसादा से बच सकें।
ठीक है जी। तो निकाह के हवाले से एक मैसेज आया हुआ है कि निकाह में जो मौलवी साहब कलीमे पढ़ाते हैं तो क्या वो कलीमे पढ़ना जरूरी है?
देखिए, जो कलीमे पढ़ाए जाते हैं ये निकाह का हिस्सा तो नहीं है।
ठीक है,
अगर जो भी कलीमे पढ़ाए जाते हैं उसमें जो तर्ज अमल है उसको थोड़ा सा तब्दील करना चाहिए।
अच्छा,
उसकी तब्दीली क्या है? वो ये है कि जब लड़के लड़की का निकाह होने लगता है, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने तजदीद निकाह का जिक्र किया
जी जी।
कि जब निकाह हो चुका है अब अगर कोई कलमा कुफ्र सरजद हो जाता है तो जाहिर है कलमा कुफ्र जब सरजद होगा तो मुसलमान को वो दायरे इस्लाम से खारिज करता है, तो इस वजह से निकाह भी खत्म हो जाता है। इसी वजह से यह है कि फिर वो अपने कुफर से तौबा करे, कलमा पढ़े और फिर तजदीद निकाह कर ले। हमारे यहाँ चूंकि आम तौर पर अल्फाज की जब अदायगी की जाती है, तंज व मजाक के तौर पर अदायगी की जाती है और इसी तरह दीगर मकामात पर भी जब अल्फाज की अदायगी होती है तो माज़ल्ला ना अल्लाह अज़्ज़वजल की ज़ात का ख्याल रखा जाता है, ना अंबिया किराम की ज़ात का ख्याल रखा जाता है। जन्नत और दोजख के बारे में तो बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी गुफ्तगू की जाती है और ये सारे के सारे कुफरियात की तरफ ले जाने वाले हैं। तो एहतियात ये है, जो काजी है, जो निकाह पढ़ाने वाला है, उसके लिए एहतियात ये है कि लड़का उसके सामने मौजूद होता है उमूमी तौर पर, तो लड़के को पहले तौबा करवा ली जाए, यानी इन अल्फाज से तौबा करवा ली जाए कि अगर आज तक मुझसे कोई भी कलमे कुफ्र सरजद हो गया हो تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس سے بیزار ہوں، اور پھر اس کو کلمہ طیبہ پڑھوا لیا جائے.
ٹھیک ہے.
یوں ہی جب لڑکی سے اجازت لینے کے لیے لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے اس کو بھیجا جاتا ہے، وکیل کے ساتھ جو دو گواہ ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے، تو اجازت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اس بات کی ترغیب دی جائے کہ پہلے لڑکی سے انہی الفاظ سے توبہ کروا لی جائے، کلمہ طیبہ پڑھوا لیا جائے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کلمہ کفر سرزد ہوا ہوگا تو اس سے توبہ ہو جائے گی، رجوع ہو جائے گا، اور کلمہ پڑھنا اس اعتبار سے یوں فائدہ مند بھی رہے گا. ویسے بھی کلمہ تو پڑھایا جا سکتا ہے، مگر اس کا جو ہے وہ طریقہ کار یہی ہونا چاہیے.
زبانی جو سنتے ہیں بعض نکاح خواہ وہ طرز عمل، کیونکہ کئی دونوں کو ٹینشن،
یعنی بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلا کلمہ سنا دیں، دوسرا کلمہ سنا دیں، تیسرا کلمہ سنا دیں، تو ظاہر اس کی تو وہاں پہ حاجت بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
وہ مسلمان ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہچکچاہٹ کی بنا پر بعض اوقات بےچارا کلمہ طیبہ سنا نہیں پاتا، آتا ہوتا ہے وہ اس کے باوجود بھی نہیں سنا پاتا، تو کافی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو یہ طرز عمل تو ویسے ہی غلط ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. وہ بہتر ہے کہ توبہ کروا لی جائے اور خود الفاظ کی ادائیگی کر کے اس سے کلمہ طیبہ پڑھا لیا جائے، اس کا ترجمہ بھی کروا لیا جائے، تاکہ جو مسئلہ شرعی ہے کہ اگر کوئی کفر سرزد ہو گیا تھا تو اس سے بھی نجات مل جائے گی، اور جو دولہا ہے اس کو شرمندگی سے بھی وہ بچ جائے گا
انشاءاللہ عزوجل. جی ایک مزید کال سلسلے کا حصہ بنا تھا.
میرا ایک دوست تھوڑے پیسے مانگ رہا ہے، تو اس کو مجھے بتانا نہیں ہے کہ میں اس کو صدقے میں سے دے رہا ہوں، کیونکہ وہ واپس دینے کی نیت رکھ رہا ہے. وہ اس نے مجھے ٹائم نہیں بتایا کب واپس دے گا، تو اگر میں سوچ رہا ہوں اس کو صدقہ دے دوں، اگر وہ نہ بھی واپس کرے تو صدقے میں جائے گا، اگر وہ واپس کر دے گا تو میں صدقے میں ہی ہوں.
جی حضور، یہ بھی ایک یونیک سوال ہے.
دیکھیں، سب سے پہلے تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ قرض اور صدقہ ان دونوں کو جمع ہم نہیں کر سکتے. اب یا تو یہ قرض دے دیں یا پھر صدقہ دے دیں. اگر یہ صدقہ دیتے ہیں تو اسے کہہ دیں کہ بھائی یہ میں نے آپ کی مدد کی ہے، یا میں آپ کو تحفتاً یہ رقم دے رہا ہوں، اب میں آپ سے واپس نہیں لوں گا.
ٹھیک ہے.
اور نیت اس کی صدقہ کی ہے، انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا، بشرطے کہ یہ صدقہ نفلی ہو. اگر یہ صدقہ واجبہ ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا آیا کہ وہ ان کا جو دوست ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی صدقہ واجبہ کا مستحق ہے یا نہیں. اگر تو وہ صدقہ واجبہ کا مستحق ہے تو اسے پھر صدقہ یہ دے سکتے ہیں بغیر بتائے، اور یہ کہہ دیں کہ بھائی میں آپ سے واپس نہیں لوں گا. اس طرح ان کا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کفارہ ہے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر صدقہ نفل ہے تو اس کا ثواب مل جائے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یا پھر یہ ان کو قرض دے دیں اور وہ مانگ بھی قرض رہے ہیں اور وہ چاہ بھی یہی رہے ہیں کہ بھئی مجھے قرض دے دیں، اس کے لیے یہ ایک مدت متعین کر لیں کہ میں فلاں تاریخ کو آپ سے لوں گا یا آپ فلاں تاریخ تک مجھے دے دینا، قرض ان کو دے دیں، اور پھر اس کے بعد یہ نیت کر لیں کہ میں ان کو مہلت بھی دوں گا. اگر وہ اس ڈیٹ تک نہیں دے سکتے تو ان کو مہلت دے دیں، کہ قرض دینا تو بذات خود ایک نیکی ہے، جبکہ اچھی نیت ہے، اور اس کے بارے میں اگر بعد میں جا کے اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ نہیں ادا کر پاتا تو اس کو مہلت دے دینے میں بھی عافیت ان کو ثواب ملے گا. بلکہ مہلت دینے میں اس شخص کو کہ جو محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے لیکن ویسے ہی اس کو مہلت دے دیتے ہیں، اگر وہ وقت پر قرض نہ ادا کر سکے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. بلکہ حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں مجھے نجات دے دے، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ مفلس شخص کے جو محتاج آدمی ہے اسے یہ مہلت دے، اور اگر یہ معاف کر دے تو تب بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی معاف کرنا بھی بعد میں جائز ہے، تو قرض دے دیں، قرض دینے کے بعد اگر اس کو معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ انداللہ اس پر بھی اجر پائیں گے.
ٹھیک ہے حضور. سوال میسج میں یہ پوچھا گیا ہے کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر ان کو بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو، دونوں کو ہی بیٹھ کر کر لے گی یا ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے جیسے سجدہ تلاوت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اگر دو تین چار پانچ سجدے کرنے ہیں تو ہر سجدے کے لیے کھڑا ہو، نیت کرے سجدہ تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور اس طرح سجدہ اپنا مکمل کر لے. تو مستحب یہی ہے کہ کھڑے ہو کر کرے جتنے بھی سجدے کرنے ہیں، ہر مرتبہ کھڑا ہو، لیکن اگر بیٹھ کر بھی کر لیں گے تو ان کو ثواب مل جائے گا.
ٹھیک ہے حضور، ایک اور کال چلائیے گا.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ داڑھی کو خط کرواتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور داڑھی میں خط کروانا کیسا ہے؟
خط کا حکم کیا داڑھی کا؟
دیکھیں داڑھی کا خط کروانے کی تو شرعی طور پر اجازت ہے، مگر یہ خط کروانے کی جو اجازت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی داڑھی ذرا ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی، خوبصورت نہیں لگ رہی ہوتی، تو وہ داڑھی کو جو ہے وہ اس کی تراش خراش کر لیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں. ایک مشت داڑھی رکھنا ضروری ہے، اس کے بعد اب جو خط وغیرہ کیا جاتا ہے، جو ایک مشت سے زائد داڑھی ہے اس کو بھی کاٹا جا سکتا ہے. یوں ہی رخسار کے اوپر جو بال داڑھی سے الگ تھلگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے، یوں ہی گلے کے اوپر بال آ جاتے ہیں ان کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے، اور اسی کو خط کرنا کہتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ داڑھی کو ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خط ہے، اور بعض لوگ جو یہ کام کرنے والے ہیں، جو باربر ہے، جو نائی ہے، اس کے سپرد کر دیتے ہیں، حجام کے سپرد کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ جیسے کرنا چاہیں کر دیں، خط بنوانا ہے. اب اس کو نہیں پتا خط بنانا کیا ہوتا ہے، اب وہ داڑھی کی تراش خراش بھی کر دیتا ہے اور بعض اوقات وہ ایک مجھ سے کم بھی کر دیتا ہے. اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، باقی داڑھی کا خط وغیرہ بنایا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی. سوال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سوال ضرور شامل کیا جائے. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کو صرف سبق کے طور پر اگر یاد کیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا؟ اگرچہ یاد کرنے کی نیت نہ ہو لیکن وہ یاد ہو گئی تو کیا اب بھی یاد رکھنا ہوگا اس کو؟
دیکھیں اس کا مختصر سا جواب یہ ہے، چاہے سبق کے لیے اس کو یاد کیا جائے،
ٹھیک ہے،
چاہے اس کو بطور حفظ ویسے یاد کیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ کو جب یاد کیا ہے تو اب اس کو چاہیے یہ کہ اس کو بار بار اس کو پڑھتا رہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آیت اس نے یاد کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک آیت یاد نہ کرے، اس کی جو ہے وہ تین آیتیں اس کی یاد کر لے، تاکہ نمازوں میں، اپنی نمازوں میں اس کی ادائیگی کرتا رہے، ان کو پڑھتا رہے، اس طرح سے وہ یاد بھی رہیں گی اور بھولیں گی بھی نہیں، چاہے سبق کے طور پہ ہو چاہے ویسے انہوں نے پڑھی ہوں.
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا طریقہ بتا دیا قرآن پاک کی آیات کو یاد رکھنے کا. ایک کال مزید سارا بات کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب، کی بارگاہ میں ہمارا سوال ہے کہ کوئی سمندر میں بحری جہاز کا سفر کر رہا ہے، اس دوران اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کو کسی مقام پر جا کر سفر کرے گا یا اسی کیرن میں؟
جی حضور، بحری جہاز سے اب کہاں جائیں گے؟
دیکھیں بحری جہاز پر اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور نظر یہ آتا ہے کہ کنارہ کوئی قریب ہی ہے، تو ایسی صورت میں تو وہاں تک پہنچا جائے گا اور وہاں جا کر اس کو زمین پر دفنائے. لیکن اگر کنارہ قریب نہ ہو، جیسے جو سمندر پر سفر کرتے ہیں ان کو کئی کئی ماہ لگ جاتے ہیں، کئی کئی دن لگ جاتے ہیں، اور ان کے لیے کنارے پر پہنچنا فوری طور پر ممکن نہیں ہوتا کہ وہ جناب جلدی سے جلدی جتنا بھی پہنچے، دو چار پانچ دس گھنٹے میں، ایک دن میں پہنچ جائیں، تو وہ لمبا سفر کرتے ہیں. تو اب ایسی صورت کے اندر کہ جب کہ پتا ہے کہ کنارہ قریب نہیں ہے اور کئی دن ہمیں لگ جائیں گے، تو ایسی صورت میں یہ اسے غسل دیں، کفن دیں، اور پھر نماز جنازہ اس کی ادا کریں، اور اس کے بعد یہ اسے سمندر کے سپرد کر دیں.
ایک کال سلسلے میں شامل کریں. جی
میرا نام غلام سرور اتاری ہے، میں بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. درفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر امام صاحب قاعدہ اولا سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی مقتدی لقمہ دے اور امام صاحب اس لقمے پر واپس آ جائیں تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟
قاعدہ اولا کے حوالے سے مسئلہ.
دیکھیں نماز کے اندر جو کلام کرنا ہے اس کی ممانعت ہے، اور کلام کی اجازت اس جگہ پر دی گئی ہے جہاں پر نماز میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے. تو اب مقتدیوں کو، مؤذن کو، یا پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں ان میں سے کوئی بھی چاہے تو وہ لقمہ دے سکتا ہے. اب اس کو لقمہ دینے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے، مگر لقمہ دینے کے بھی محل ہوتے ہیں کہ کس جگہ پر لقمہ دیا جائے گا تو وہ لقمہ کہلائے گا، اور کس جگہ پر لقمہ دیا جائے گا تو وہ لقمہ نہیں، وہ کلام ہی کہلائے گا، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ والا جو مقام ہے کہ امام قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا، اس میں یہ دیکھے کہ اگر تو امام بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا یا وہ کھڑا ہونے کے قریب تھا، اب اگر کسی نے لقمہ دیا تو ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہے کہ امام اس شخص کا لقمہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اب یہ لقمہ نہ رہا، کیونکہ امام پر سجدہ صاحب لازم ہو چکا،
ٹھیک ہے،
اب یہ لقمہ نہ رہا، اب یہ کلام کی صورت ہو گئی، اب وہ نماز سے باہر ہو گیا، امام نے اب اگر اس کا لقمہ لیا تو اور اس کے اوپر عمل کیا تو امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اس کی پہلے ہی فاسد ہو چکی، تو یوں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، تو اس لیے جو امام ہے اس کو اس بات کی احتیاط چاہیے۔ ہاں اگر یہ کھڑے ہونے کے قریب نہیں تھے، بیٹھنے کے قریب تھے، اب اگر اس نے لقمہ دیا ہے تو اس کا لقمہ لیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔
سوال یہ ہے کہ اگر قیمتی کپڑے اگر کسی نے سلوائے ہوئے ہیں اور پورا سال اس کو پہنا ہی نہیں، تو کیا سال گزرنے پر ان پر زکات واجب ہو جائے گی؟
دیکھیں جو قیمتی کپڑے ہیں یا اسی طرح کا جو دیگر سامان ہے، جو گھریلو سامان ہوتا ہے، تو یہ ان اموال میں سے نہیں ہے جن پر زکات لازم ہوتی ہے۔ ہاں اس اعتبار سے ان کو شمار کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی قیمتی لباس رکھا ہوا ہے یا اس کے پاس ضرورت سے زائد جو دوسری قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، گھر کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، فریج ایک کی جگہ دو رکھی ہوئی ہیں، مشینیں ایک کی جگہ دو رکھی ہوئی ہیں، یا اسی طرح دیگر قیمتی سامان رکھا ہوا ہے جن پر زکات تو لازم نہیں ہوتی، مگر ان کو اس اعتبار سے شمار کیا جائے گا کہ اب اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی سے زکات لے، تو اگر وہ جو زائد چیزیں ہیں ان کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے، تو یہ کسی سے زکات لے نہیں سکتا،
ٹھیک ہے،
اور یہ جو چیزیں ہیں چونکہ یہ اموال زکات میں سے نہیں ہیں اس لیے ان پر زکات لازم نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے جی۔ ایک کال چلائے گا۔
میرا سوال یہ آتا ہے، ایک بندہ کسی بندے کا حق کھا لیتا ہے، کئی لوگوں کا حق کھا لیتا ہے، تو وہ بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کا حق ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
جی عرفان بھائی ارشاد فرمائیے۔
کسی شخص کا حق کس نے کھا لیا، اب وہ چلے گئے دنیا سے، تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے فقہ کرام اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے اور ان کے پاس جتنا بھی مال تھا یا جو کچھ بھی چھوڑ کر گئے تھے وہ ترکہ ہے، اور چونکہ ان کے ورثہ مل جاتے ہیں یا ان کو تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان کے ورثہ تک وہ حق پہنچایا جائے، جتنا بھی ہے وہ 10, 20, 50 لاکھ جتنے کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ان کے ورثہ تک پہنچایا جائے، کیونکہ اب وہ ورثہ کا حق ہے اور ورثہ کو جس اعتبار سے شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق ان کو دے دیا جائے۔
ٹھیک ہے، اس کی مزید تفصیل چاہیں تو دارالافتاء سنت میں مفتیان کرام سے براہ راست رابطہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید وضاحت بھی مل جائے گی اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے۔
یہاں اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی کا مال انہوں نے کھا لیا تھا یا کسی کا ان پر قرض موجود تھا، تو بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ اب اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی اولاد کو، اس کے جو ہے وہ ان کے بچوں کی والدہ ہیں، اولاد وغیرہ موجود ہے، اب یہ سوچتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے بےچارے کا، چلو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو صدقہ کر دیتے ہیں تاکہ اس کو اس کا ثواب مل جائے، ان کو دیں گے یہ ضائع کر دیں گے۔ بعض اوقات اولاد ایسی ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جوئے میں لگا دیں گے، فلاں کام میں لگا دیں گے، ناجائز کاموں میں لگا دیں گے، تو اب یہ اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ ان کو دینا درست نہیں ہے، لہٰذا ہم میت کی طرف سے صدقہ کر دیتے ہیں، اسی کی رقم ہے، اس کو ثواب مل جائے گا، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ مسئلہ درست وہی ہے کہ ان کے ورثہ تک اس مال کا پہنچانا ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی بھی طرح سے ورثہ ملے ہی نہیں، تو اب اس کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ اب اس کی طرف سے اس مال کو صدقہ کر دے، یعنی شرعی فقیر کو دے دے۔
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔
سوال میں نے کرنا تھا کہ مسجد میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو یہ ہے کہ کوئی لوگ اکثر سلام کر کے جاتے ہیں، یا کوئی گھستا ہے تو سلام کرتا ہے، یا کر سکتے ہیں
جی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام؟
دیکھیں مسجد میں جب لوگ یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر وہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو نماز کا انتظار کرنے والا گویا کہ نماز ہی میں ہے،
ٹھیک ہے،
تو ان کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ان پر جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ یوں ہی اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور علم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی آنے والے پر لازم ہے کہ ان کو سلام نہ کرے گا، وہ سلام کرے گا تو جواب دینا ضروری نہیں ہوگا، اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے سلام کر دیا ہے، یہ جواب دے دیتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، مگر یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر سلام کرنا نہ چاہیے، یعنی سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی نے سلام کیا بھی تو جواب کا وجوب نہیں ہوگا.
اچھا جیسے آپ نے فرمایا نا کہ سلام نہیں کرنا، لیکن کر دیا، جواب دیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب یہ مسئلہ نا کہ سلام نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے، کئی لوگوں کو بھی جب مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو آنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی کر دیتا ہے نا تو اس کی طرف پھر ایک دم گھور کر بھی دیکھتے ہیں. اور اچھا آپ نے کہا جواب دے سکتے ہیں تو دینا چاہیے، تو وہ دے بھی سک رہے ہوتے ہیں، بعض میں کوئی ذکر اذکار میں مشغول نہیں ہوتے تو نہیں دیتے، تو یہ رویہ اس کا کیا ہے؟
دیکھیے بہت سارے مقامات ایسے ہیں، جیسے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، اب اس کو سلام کیا جاتا ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے جواب دینا، مگر یہاں پہ فقہائے کرام نے لکھا کہ اب اگر کوئی شخص آیا ہے اس نے سلام کر ہی دیا ہے تو اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو اس کو جواب دے دیں. اس کی ایک تو یہ ہے کہ دل جوئی ہو جائے گی اگر سے جواب واجب نہیں تھا. پھر ایک تو یہ ہے کہ جواب نہ دینا وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ جواب نہ دیں، مگر یہ ہے کہ اس کی طرف گھور کے دیکھنا یہ طرز عمل جو ہے وہ غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو مسئلہ معلوم نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے.
ٹھیک ہے،
اور اگر بالفرض مسئلہ معلوم بھی تھا اس سے غلطی ہو گئی ہے تو بعد میں اس کو سمجھا دیا جائے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا.
جو انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کی جمعرات کو جمعرات کی روٹی دیتے ہیں، کیا یہ دینی چاہیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے پڑھنی چاہیے یا گھر میں بیٹھ کے پڑھ لے تو ایک ہی بات ہے؟
دیکھیے جو کھانا دیا جاتا ہے عمومی طور پر میت کے اصال ثواب کے لیے دیا جاتا ہے، وہ چاہے روز دے دیا جائے چاہے ہر جمعرات کو دے دیا جائے، جو بھی طریقہ کار اس کا اختیار کرنا چاہیں وہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں، مگر کھانا دینے میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص تک کھانا پہنچایا جائے جس کو کھانے کی حاجت ہو.
ٹھیک ہے،
تاکہ میت کو زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب ملے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اصال ثواب کے لیے قبرستان جانا ضروری ہے یا نہیں، تو دیکھیے اصال ثواب تو گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، قبر پر بھی جانے کی شرعی طور پہ اجازت ہوتی ہے، مگر یہ کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبر ہم جو میت ہے اس کی جو قبر ہے وہ قبرستان کے بیچ میں ہے، قبروں کو پھلانگ کے بعض اوقات لوگ جاتے ہیں، قبروں کو اوپر پاؤں رکھ کے جاتے ہیں، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اگر معلوم ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھنے کے بغیر وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تو پھر قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر ہی اصال ثواب کر دیا جائے یا گھر سے ہی کر دیا جائے. ہاں اگر اندر جا سکتے ہیں، احتیاط کے ساتھ جا سکتے ہیں تو جانے کی بھی اجازت.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائے گا.
کتاب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر ہم نے حج کے فارم بھرے اور ہمارا نام نہیں آیا تو کیا اس کا ثواب ہمیں ملے گا؟
حج کے فارم بھرنے کا ثواب ملے گا؟
ہم دیکھیں ظاہر ہے اچھی نیت اس نے کی ہے، حج فرض ہو گیا، اب اچھی نیت کے ساتھ اس نے گورنمنٹ کے حج کی استطاعت تھی جو گورنمنٹ کی طرف سے کروایا جاتا ہے، اسی کی اس کو استطاعت تھی، اس نے فارم بھی بھر دیا، اب اس میں نام نہیں آیا تو اب ظاہر ہے اس کی جتنی کوشش یہ کر سکتا تھا اتنی کوشش اس نے کی ہے، ضرور اس کو ثواب ملے گا. مگر اس بات کو مد نظر رکھ لیا جائے کہ اگر گورنمنٹ کے جو فارم تھے ان میں نام وغیرہ نہیں آتا ہے اور ان کے پاس اتنی اور رقم بھی موجود ہے کہ یہ پرائیویٹ جا سکتے ہیں تو پھر پرائیویٹ جانا ان کے لیے ضروری ہوگا، یعنی حج کرنا ان پر لازم ہوگا.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی.